الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. وعن علي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السيف الأنام فمن نام فليتوضأ. رواه أبو داود. وقال الشيخ الإمام المهي السنة رحمه الله هذا في غير القائد لما صح عن الناس. وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضون. رواه أبو داود والترمذي. ألا إنه ذكر فيه ينامون بدل ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذان کی چوکیداری دونوں آنکھوں بند ہونے سے ختم ہو جاتی ہے, لہذا جو شخص سو گیا وہ وضو کرے. اس کو ابو داؤد نے روایت کیا ہے, لیکن شیخ معی السنہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو جامع ہیں مشکات کے, وہ فرماتے ہیں یہ حکم بیٹھنے والے کے لیے نہیں ہے, یعنی بیٹھے بیٹھے اونگ آ جائے تو یہ حکم اس کے لیے نہیں ہے, بیٹھے بیٹھے گر جائے یا پہلو پہ ٹیک لگا کے سو جائے تو اس کے لیے ہے, چونکہ اس نیند میں غفلت آ جاتی. جو بندہ بیٹھا ہے اسے اونگ آ بھی جائے تو وہ اتنا غافل نہیں ہوتا کہ اسے وضو کے ٹوٹنے کی خبر نہ ہو, جب تک وہ اپنے آپ کو سنبھال سکتا ہے بیٹھا رہتا ہے. جب نیند اتنی گہری ہو جائے کہ وہ غافل ہو جائے پھر بیٹھ نہیں سکتا, گر جاتا ہے. تو اس کی تصدیق انہوں نے اس سے کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ عشاء کی نماز کا انتظار کرتے تھے, یہاں تک کہ ان کے سر جھک جاتے تھے. یعنی صحابہ کرام مزدوری بھی کرتے تھے, کھیتی باڑی بھی کرتے تھے, دن بھر کام کرتے تھے, مشقت کرتے تھے, تھکے ہوئے ہوتے تھے, تو عشاء کے لیے انتظار فرماتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا, تو بعض اوقات انہیں اونگ آ جاتی اس طرح کہ ان کے سر اس طرح سینے سے لگ جاتے تھے. پھر حضور تشریف لے آتے تو سب کھڑے ہو جاتے, نماز ادا فرماتے, لیکن وضو نہیں کرتے تھے. یعنی اگر بیٹھے رہنے سے اونگ آ جائے اور اتنی غفلت نہ آئے کہ بندہ گر جائے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. اس کو ابو داؤد نے, ترمذی نے بیان کیا ہے, لیکن ترمذی نے نیامون کے بدلے ینتظرون العشاء تخفق رؤوسهم, انہوں نے یہ الفاظ لکھے ہیں کہ انتظار کرتے تھے عشاء کا تاکہ ان کے سر اس طرح سینہ مبارک پہ گر جاتے تھے. تو بیٹھے بیٹھے اونگ جانا اس میں اتنی غفلت نہیں ہوتی کہ اسے وضو کے ٹوٹنے کی خبر نہ ہو. تو اگر اتنا غافل ہو جائے کہ بیٹھ نہیں سکا اس طرح گر جائے, پھر خواہ آنکھ کھل بھی جائے تو وضو کا اعتبار نہیں رہتا, چونکہ اتنا غافل ہو جاتے کہ اب اسے پتہ نہیں وضو رہا یا ٹوٹ گیا, تو وضو کرنا چاہیے. وعن بصرة رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مس احدکم ذکر فلیتوضا. رواہ مالک واحمد وابو داؤد والترمذی والنسائی وابن ماجہ والدارمی. حضرت بصرہ رضی اللہ تعالی عنہا صحابیہ ہیں, وہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے ستر کو ہاتھ لگاؤ تو چاہیے کہ وضو کر لو. یہ مسئلہ بھی مختلف ہی ہے. اس کے بعد کی احادیث ملتی ہیں جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے باقاعدہ یہ مسئلہ پوچھا گیا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسم کا ایک حصہ ہی ہے, جب جسم پاک ہے وضو کر لیا تو پھر جسم کا ایک حصہ ہے, ہاتھ لگ جانے سے وضو نہیں ٹوٹتا, لہذا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ارشاد یہی ہے اور احناف کا مذہب یہی ہے کہ وضو کرنے کے بعد اگر ستر کو ہاتھ لگ جائے تو وضو نہیں ٹوٹتا. وعن طلق بن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن مس الرجل ذکرہ بعدما یتوضأ قال هل هو الا بدعة منه رواه ابو داود والترمذی والنسائی وروی ابن ماجہ تو نحوہ. وقال شیخ الامام محی السنہ رحمہ اللہ ھذا منسوخ لان ابو ہریرہ اسلم بعد قدوة تلك وقد روي أبو هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقضى أحدكم بيده إلى ذكره ليس بينه وبين شيء فليتوضأ رواه الشافعي والدارقطني ورواه النسائي عن مسلة إلا أنه لم يذكر ليس بينه وبينهما بينها شيء. حضرت علق بن علي رضي الله عنه سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی اپنے ستر کو چھونے کے متعلق جب سوال کیا گیا تو ارشاد ہوا کہ اس نے وضو کیا ہوا ہے. فرمایا نہیں ہے مگر وہ تو فرمایا وہ جسم کا ایک ٹکڑا ہی ہے, بدن کا حصہ ہے, جب وضو کیا ہوا ہے پاک ہے, وہ جسم پاک ہے, وضو کر لیا تو ہاتھ لگ جا ستر کو ہاتھ لگ جانے سے وضو نہیں ٹوٹتا. ابو داؤد اور ترمذی اور نسائی نے روایت کیا اس سے, اور ابن ماجہ نے شیخ مئی السنہ رحمۃ اللہ علیہ جو جامع ہیں اس کے مشکات المصابیح کے, وہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث منسوخ ہے. ابو ہریرہ حضرت طلق کے آنے کے بعد مسلمان ہوئے. حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ تمہارا ہاتھ اپنے ستر کو پہنچے اور درمیان میں کوئی پردہ نہ ہو, کپڑا نہ ہو تو وضو کرے. اس کو شافی نے دارقطنی میں روایت کیا اور نسائی نے بصرہ سے, مگر یہ الفاظ ذکر نہیں کیے. لیس بینہ و بینہا شین, وہی بات ہے کہ علماء میں اس پہ بحث ہے. بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہ حکم منسوخ ہے, لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کے مطابق یہی حکم ہے. اس کی تائید دوسری حدیث مبارکہ سے ہوتی ہے. وعن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقبل بعض ازواجہ ثم یصلی ولا یتوضأ رواہ ابو داؤد والترمذی والنسائی وابن ماجہ. تو قال الترمذی لا یسے عند صحابنا بحال اسنادی عروت عائشہ ایضا اسنادی ابراہیم التمیمی عنہا. وقال ابو داؤد هذا مرسل و ابراہیم التمیمی لم يسمع عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بعض بیویوں کا بوسہ لے لیتے تھے اور پھر نماز پڑھتے تھے اور وضو نہیں فرماتے تھے. یہ ابو داؤد اور ترمذی اور نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. ترمذی نے فرمایا ہمارے اصحاب کے نزدیک صحیح نہیں ہے کہ کسی حال میں سند عروہ کی عائشہ رضی اللہ عنہ سے صحیح نہیں. ابراہیم تمیمی کی حضرت عائشہ سے بھی درست نہیں. ابو داؤد نے کہا یہ حدیث مرسل ہے, ابراہیم تمیمی نے عائشہ سے نہیں سنا. یہ علماء محققین کی بحث ہے. اس میں سے حاصل کلام یہ ہے کہ اگر کوئی خاون کوئی میاں اپنی بیوی کا بوسہ لے لیتا ہے اور کوئی چیز خارج نہیں ہوتی تو وضو نہیں ٹوٹتا, لیکن اگر مزی خارج ہو گئی تو وہ اس سے وضو ٹوٹا, بوسہ لینے سے نہیں ٹوٹتا. عن ابن عباس قال اکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتفا ثم مسح یدہ بمسح کان تحتہ ثم قام فصلی رواہ ابو داؤد وابن ماجہ. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کا شانہ کھایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بکری کا شانہ بہت پسند تھا. شانہ سے مراد ہے اس جوڑ سے اوپر یہ جو تھوڑا سا گوشت ہوتا ہے, اس میں زیادہ تو ایک چوڑی سی ہڈی ہوتی ہے اور اس پر تھوڑا سا گوشت ہوتا ہے. تو عموماً وہ ہڈی تو آج کل قصاب بھی نکال دیتے ہیں درمیان سے, چوڑی سی ہڈی ہوتی ہے شانے کی ہڈی اسے کہتے ہیں. تو وہ گوشت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھا. تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کا شانہ کھایا اور جس چٹائی پر جلوہ افروز تھے اس سے اپنا ہاتھ پونچھا اور کھڑے ہوئے اور نماز ادا فرمائی. تو علماء حق فرماتے ہیں کہ اگر اس کی جو اس میں تراوت ہے یا اس میں جو اثر ہے تیل کا یا گھی کا, اگر وہ زیادہ نہ ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اپنی انگلیاں استعمال فرمائیں اور گوشت اٹھا کر منہ میں ڈالا اور ہاتھ پہ وہ تراوت نہیں آئی, تو وہ انگلیاں آپ نے جس چٹائی پہ تشریف فرما تھے اسی سے صاف کر دی. اگر وہ اس کی تراوت منہ میں بھی لگ جائے ہاتھ, تو پھر کلی کرنا ضروری ہے, ہاتھ دھونے چاہیے. لیکن اگر انگلی سے بوٹی اٹھا لی, کھا لی اور بوٹی بھنی ہوئی تھی, اس میں گھی وغیرہ کی وہ نہیں تھی, تو پھر کلی کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اور ہاتھ میں چونکہ کچھ نہ کچھ لگ جاتا ہے, تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چٹائی سے تو انگلیاں مبارک صاف کر لیں. عن ام سلمۃ رضی اللہ تعالی عنہا انہا قالت قربت الى بنی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم جنبا مشویا فاکل منه ثم قام الى الصلاۃ ولم يتوضا. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بکری کا پہلو کا گوشت بھنا ہوا دیا. بکری کے پہلو پہ بھی بڑا کم گوشت ہوتا ہے, تو وہ بھنا ہوا تھا. بھنا ہوا سے مراد ہے آگ پر بھنا ہوا تھا. ایک بھنا ہوا ہوتا ہے جو آج کل گھی میں بھونتے ہیں, وہ اور چیز ہے. تو گوشت کو نمک وغیرہ لگا کر انگاروں پر یا آگ پر بھون لینا, وہ اس میں تراوت نہیں ہوتی. گھی میں جو بھونا جاتا ہے اس میں ساری وہ گھی کی تراوت آ جاتی ہے. تو میں نے بکری کے پہلو کا بھنا ہوا گوشت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کر دیا. آپ نے اس میں سے کھایا اور نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور وضو نہیں کیا, گویا اس کے کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا. اگر اس میں کوئی تراوت دست مبارک سے لگتی تو ہاتھ مبارک صاف کرتے, گویا وہ اس طرح خشک تھا کہ حضور نے کھایا اور ہاتھ بھی نہیں دھوئے, کلی بھی نہیں کی, وضو نہیں کیا. تیسری فصل ہے. عن ابی رافع رضی اللہ تعالی عنہ قال اشهد لقد كنت اشوي لرسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بطن الشاة ثم صلى ولم يتوضا. حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بکری کا گوشت بھونتا, بطن الشاتا, بکری کے پیٹ کا, یعنی گردے یا دل یا کلیجی یا اس طرح کا گوشت بھونتا. بھوننے سے وہی مراد ہے کہ انگاروں پر یا آگ پر سیک کر بھونا جاتا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول فرمایا, نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا. یہ مسلم نے اس کو روایت کیا. تو یہاں بھی وہی بات ہے کہ وہ بھونا ہوا اتنا خشک تھا کہ نہ وہ دست مبارک سے اس کی کوئی تری آئی اور نہ دہن مبارک سے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح نماز ادا فرمائی. عنہ قال اهديت له شاة فجالا فی القدر فدخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ما هذا یا ابا رافع؟ قال شاة اهديت لنا یا رسول اللہ فتبختها فی القدر. قال ناولني الزرع یا ابا رافع فناولته الزرع ثم قال ناولني الزرع الآخر فناولته الزرع الآخر ثم قال ناولني الزرع الآخر فقال يا رسول الله إنما للشاة زرعان. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنك لو سقط لنا وطني زرعان فزرعان ما سقط ثم دعا بمائن فتمزمز فاه وغسل اسواف اصحابه ثم قام فصلى ثم عاد اليهم فوجد عندهم لحما باردا فاكل ثم دخل المسجد وصلى ولم يمس ما راه احمد وراه الدارمي عن ابي عبيد الا انه يذكر ثم دعا بمائن الى اخره. انہیں سے ابھی رافع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مجھے کسی نے بکری تحفے میں بھیجی, یعنی بکری کا گوشت بھیجا تحفے میں, تو میں نے اسے ہانڈی میں ڈال دیا. دری اسنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ما ھذا یا ابا رافع, کیا ابو رافع یہ کیا ہے؟ فقال شاۃ اهدیت لنا یا رسول, یا رسول اللہ یہ ایک بکری ہے جو مجھے تحفہ تن دی گئی, ہدیہ کی گئی, تو میں نے اسے ہانڈی میں پکا لیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ناولنی الزرع, یہ دستی کا گوشت, بکری کے شانے کا گوشت نکال کر مجھے دے دے. انہوں نے شانے کا گوشت نکال کر پیش کر دیا. حضور نے تناول فرمایا, چونکہ وہ تھوڑا سا گوشت ہوتا ہے, تو فرمایا مجھے دوسرا شانہ بھی دے دے. وہ کہتے میں نے دوسرا بھی پیش کر دیا, آپ نے وہ بھی تناول فرما لیا, اور مجھے فرمایا مجھے اور شانہ دے دے. تو وہ برا فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ انما للشاة زرعان, میں نے اس کی یا رسول اللہ بکری کے تو دو ہی شانے ہوتے ہیں, میں پیش کر چکا ہوں. صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کاش تو خاموش رہتا, ہانڈی سے شانہ تلاش کرتا بجائے بات کرنے کے, تو تجھے مل جاتا. جب تک میں مانگتا رہتا تو دیتا رہتا. تو یہ معجزہ ہوتا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا, کہ میں نے جب مانگ لیا تھا تو تجھے بات کرنے کی کیا ضرورت تھی, تو ہانڈی میں چمچہ ڈالتا شانہ آ جانا تھا اس پر. اگر میں پھر مانگتا تو پھر تلاش کرتا پھر مل جانا, تجھے اس بات سے کیا غرض تھی کہ دو شانے ہوتے ہیں بکری کے یا چار ہوتے ہیں, یہ تو میں بھی جانتا. جب میں نے مانگ ہی لیا تھا تو تجھے بات نہیں کرنی چاہیے تھی, تجھے خاموشی سے شانہ تلاش کرنا چاہیے تھا, اور جب تک میں مانگتا رہتا تجھے ملتے رہتے, لیکن تو خامخواہ بول پڑا. پھر آپ نے پانی طلب فرمایا اور کلی کی, اور ہاتھ مبارک سے جہاں جہاں گوشت لگا تھا انگلی مبارک جو تھیں ان کو دھویا اور نماز ادا فرمائی. نماز سے فارغ ہو کر واپس آئے, انہیں کے گھر میں تشریف لائے, تو وہاں ان گھر والوں کے پاس بکری کا ٹھنڈا گوشت تھا, وہی جو حضور نے بھی تناول فرمایا. پھر آپ تو نماز کے لیے تشریف لے گئے, واپس آئے تو گوشت تھا لیکن ٹھنڈا ہو چکا تھا, آپ نے اس میں سے بھی تھوڑا سا تناول فرمایا. اور پھر نہ ہاتھ صاف کیے, نہ کلی کی, نہ پانی طلب فرمایا. اس میں سے کوئی ایک آدھ بوٹی حضور نے ویسے انگلی مبارک سے اٹھا لی ہوگی جس سے تراوت ہاتھ پر لگی نہ منہ میں زیادہ لگی تو وہاں کلی کرنے کی ہاتھ دھونے کی ضرورت محسوس نہ فرمائی. وانس ابن مالک قال كنت انا وابي ابو طلحه جلوسا فقلنا لحما خبزا ثم دعوت بوضوء فقال لم توضا فقلت لهذا الطعام الذي اكلنا فقال اتوضا من الطيبات لم يتوضا منه من هو خير منك صلى الله عليه وسلم. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابی رضی اللہ عنہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور میں بیٹھے ہوئے تھے, ہم نے گوشت اور روٹی کھائی, یعنی گوشت کے ساتھ ہم نے کھانا کھایا, پھر میں نے وضو کے لیے پانی منگوایا تو وہ دونوں حضرت ابی بن کعب حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہما فرمانے لگے تم کیوں وضو کرتے ہو, یعنی جب تمہارا وضو ہے تو کھانا کھانے کے بعد دوبارہ وضو کیوں کرتے ہو؟ تو میں نے کہا اس کھانے کی وجہ سے جو ہم نے کھایا ہے, میں کھانے کی وجہ سے چاہتا ہوں دوبارہ وضو کر لوں. تو ان دونوں نے فرمایا کہ کیا پاکیزہ چیزیں کھانے سے وضو کریں, حلال طیب پاکیزہ کھانے سے وضو فاسد ہو جاتا ہے؟ اس ہستی نے تو وضو نہیں کیا جو تم سے بہت بہتر تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھانے کے بعد وضو نہیں فرماتے تھے, یہ الگ بات ہے کہ تراوت دن مبارک سے لگ گئی تو کلی فرما لیتے تھے, ہاتھ مبارک سے لگ گئی تو دھو لیتے تھے, اگر انگوشتائے مبارک سے لگتی تھی تو صرف انگوشتائے مبارک صاف کرتے تھے, سارا ہاتھ بھی نہیں دھوتے تھے, تو گویا جو وہ اس کی تراوت سی لگ جاتی تھی اسے صاف فرما لیتے تھے. تم کس لیے وضو کرتے, تم کون ہوتے, تم زیادہ پارسا ہو؟ تو گویا مراد اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی اطاعت ہے, اپنی طرف سے نیکیاں نہیں گھڑنی چاہیے کہ یہ بھی کر دوں یہ بھی کر دوں یہ بہت پارسائی ہے. ساری نیکی ساری پارسائی سارا تقدس اتباع نبوت میں ہے, اپنی طرف سے زائد باتیں نہیں گھڑنی چاہیے. یہ تو کھانے کے آداب ہیں نا. ویسے بھی بعض لوگ عجیب و غریب چلہ کشیاں کرتے ہیں, جی میں 40 دن پانی میں کھڑا رہا, بھیا کون سی عبادت ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی پانی میں کھڑے رہے اور راتوں کو چلہ کشی کرتے رہے؟ اگر نہیں تو تم کون ہوتے ہو؟ اسی طرح کے عملیات عامل لوگ بتاتے رہتے ہیں, انہوں نے بڑی پارسائی. اور میں دیکھتا ہوں لوگوں کے اخباروں میں بھی شائع ہوتے ہیں اس نے اتنی چلہ کشی کی اور وہاں سانپ آ جاتے تھے اور بچھو ہے, کیا فائدہ؟ یہ سب فضولیات ہیں. اتباع رسالت پہ قائم رہنا سب سے بڑی نیکی ہے, اور اس سے باہر جانا گمراہی ہے, بدعت ہے, نیکی نہیں ہے کہ اپنی طرف سے باتیں گھڑ لی جائیں. یہ تینوں صحابی ہیں, اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں, تو انہوں نے احتیاطاً فرمایا ہوگا بھائی چلو کھانا کھایا ہے تو وضو کر دو. انہوں نے فرمایا تم ایک نئی رسم ڈالتے ہو, جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو نہیں کیا تم کیوں کرتے ہو؟ لوگ تمہیں دیکھیں گے, سارے امت شروع ہو جائے گی, تو اس کا ثواب کس کو جائے گا؟ جو کام حضور نے نہیں کیا وہ تم کیوں کرتے ہو؟ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کان یقول قبلۃ الرجل امراۃ وجسها من الملامسۃ ومن قبل امراۃ او جسها بیدہ فعلیہ الوضوء. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کسی نے اپنی بیوی کا بوسہ دیا یا اسے ملاس مست کی, مل کر بیٹھے یا سینے سے لگایا یا اس طرح سے, تو اس پر وضو لازم آتا ہے. حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے، وہ کہا کرتے تھے کہ بیوی کو مس کرنے سے وضو آتا ہے، اس کو مالک رحمت اللہ نے روایت کیا، اور حضرت ابن عمر سے روایت ہے، عمر خطاب فرمایت کرتے تھے کہ عورت کا بوسہ لینا لمس ہے، اس سے وضو کرو. اصل میں جو آئے کریم ہے اذا لامست من النساء، جب وہ وضو کے احکام میں ہے کہ جب عورت سے مس کرو لمس کرو، تو یہ ان حضرات کا مسئلہ کیا جنہوں نے لمس سے چھونا یا بوسہ لینا مراد لیا ہے، لیکن اناف کا مسئلہ یہ ہے کہ وہاں غسل کی بات ہے، غسل واجب ہوتا ہے، اور غسل ہم بستری سے یا جمع سے واجب ہوتا ہے، تو اس سے لمس سے مراد ہم بستری ہے، ہاتھ لگانا یا بوسہ لینا مراد نہیں. تو علماء اناف کے نزدیک اگر بوسہ لیتا ہے یا ہاتھ لگاتا ہے تو شہوت آ گئی یا مزی آ گئی تو اس سے وضو ٹوٹ گیا، محض لمس سے وضو نہیں ٹوٹتا. اس کی تائید میں احادیث مبارکہ بھی ہیں جن سے یہ اخذ کیا گیا. جن حضرات نے لمس سے ہاتھ لگانا اخذ کیا ہے، چونکہ وہاں لمس پر غسل واجب ہے قرآن کی آیت میں، تو غسل ہم بستری سے واجب ہوتا ہے، تو اس کا معنی ہم بستر ہونا ہے. تو جن حضرات نے لمس کا معنی چھونا لیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ پھر چھونے سے بھی وضو کرو. تو اگر لمس کا معنی یہ لیا جائے تو وہاں تو حکم غسل کا ہے، پھر وضو کیوں کرو، پھر غسل کرو. بہرحال یہ علماء کی بحث ہے اور دونوں طرف دلائل ہیں، دونوں طرف علماء ہیں، مقتدی کے لیے یا مقلد کے لیے جس کی بھی پیروی کر لے درست ہے، جسے مناسب سمجھے، کیونکہ خود جو مجتہد نہیں ہے اس نے کسی سے تو مسئلہ پوچھنا ہے. ہمارے ہاں یہ بھی ہے کہ لوگ، ایک تو پہلے سے طبقہ آ رہا ہے غیر مقلدین کا جو فرماتے ہیں ہم کسی کی تقلید نہیں کرتے، یہ تو ایک طبقہ ہے دین میں، اچھے لوگ ہیں، دیندار ہیں، اور تقلید کرتے ہیں، مانتے نہیں. اس لیے کہ کیوں، کون ہے جو تقلید نہیں کرتا؟ کون ہے؟ ہر بندہ مجتہد ہے، خود اطاعت کر لیتا ہے، ہر بندہ سارے مسائل خود جانتا ہے، جب نہیں جانتا تو کسی سے تو پوچھتا ہے، تو اسی کی تقلید ہو گئی. تو ہر کے عمے کی تقلید کرنے کی بجائے اگر ہم ایک امام مجتہد سے پوچھ لیں تو یہ اچھی بات ہے، یہ خراب ہے؟ جو نہیں جانتے، جنہیں مسائل نہیں آتے، کوئی ساری دنیا عالم یا فاضل یا مجتہد تو نہیں، عالم بھی مجتہد، ہر عالم مجتہد تو نہیں ہوتا. اطاعت کا درجہ تو بہت بلند ہے، وہ تو حدیث کے بھی فاضل ہوتے ہیں، تفسیر کے، نزول قرآن کے، آیات کے معنی اور محل کے، مفاہیم کے، پھر احادیث کی اقسام کے، پھر راویوں کی زندگی کے، پھر ان کے حالات، بڑا لمبا کام ہے. پھر جامع ہوتی ہیں احادیث، کتنی احادیث ہیں، کون پہلے تھی، کون بعد میں آئی، کون منسوخ ہے، کون سی ناسخ ہے، ایک وسیع سمندر ہے. اور جو بحر نا پیدا کنار کے شناور ہوتے ہیں وہ مجتہد ہوتے ہیں. تو امۃ المسلمین تفصلوا علی ذکر ان کنتم لا تعلمون، اللہ کا حکم ہے کہ جاننے والوں سے پوچھ لیا کرو جو بات تم نہیں جانتے. طریقہ یہ ہے، جو بندہ نہیں جا، اب ہر بندہ تو اس پائے کا عالم نہیں کہ اجتہاد کرے، تو غیر مقلدین حضرات بھی تقلید ہی کرتے ہیں، وہ معاشما کی، عہد حاضر کے مولویوں کی، علماء کی کر لیتے ہیں، اور ہم علماء سمیت ائمہ مجتہدین کی کر لیتے ہیں، اس کے بغیر تو چارہ نہیں. اور تقلید فقہی مسائل میں ہے، ایمان عقائد ہر ایک کا ذاتی عقیدہ ہے، اپنا ایمان ہے، عقائد میں، ایمانیات میں تقلید فقہی مسائل میں ہے جہاں تحقیق چاہیے. تو یہ علماء کے درمیان اس کی بحث ہے، اب جو جس کا دامن تھام لے. عن ابن مسعود کان یقول من قبلت الرجل امرأة تلتل وضوء، عن ابن عمر ان عمر الخطاب قال ان قبلۃ من لمس توضأ وضوء منها، عن عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمیم الدارمی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الوضو من کل دم من سائل رواہ الداری و کتنی قال عمر بن العزیز لم یمسا من تمیم الدارمی ولا رواہ یزید بن خالد یزید بن خالد محمد بن مجہولان. حضرت عمر بن العزیز تمیم دارمی سے روایت کہتے ہیں رسول نے فرمایا ہر بہنے والے خون سے لازم آتا ہے, وضو لازم آتا ہے, یعنی اگر کسی جگہ سے بدن سے اتنا خون نکلے کہ وہ بہہ نکلے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اور یہی مسلک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کا ہے کہ اگر اتنا خون نکل آئے جو بہے نہیں تو خیر ہے, لیکن اگر اتنا نکل آئے کہ جو بہنا شروع کر دے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اس کو دارقطنی نے روایت کیا ہے. یہ دارقطن بھی بغداد کا ایک محلہ تھا, یہ علامہ وہاں کے اس کے رہنے والے تھے, اس لیے انہیں دارقطنی کہتے ہیں. اور وہ فرماتے ہیں کہ عمر بن العزیز نے تمیم دارمی سے نہیں سنا. تمیم دارمی تو اس زمانے کے تھے اور عمر بن العزیز بہت بعد میں آئے, لہذا ان کی ملاقات ممکن نہیں ہے, ان سے نہیں سنا نہ ان کو دیکھا. پھر اس سند میں یزید بن خالد اور یزید بن محمد دونوں جو ہیں وہ مجہول ہیں, یعنی ان کے حالات جو ہیں وہ پوری طرح واضح نہیں ہیں, لیکن دوسرے علماء فرماتے ہیں کہ انہوں نے براہ راست ان سے نہیں سنا ہوگا لیکن ان کے حوالے سے حدیث تو سنی. اور جن راویوں کو آپ مجہول کہہ رہے ہیں ان کے مجہول ہونے پہ بھی بحث ہے کہ کس درجے کے وہ مجہول کہتے ہیں جس کے بارے صحیح حالات کا علم نہ ہو, تو وہ اس درجے میں نہیں ہے کہ ان کے. بہرحال یہ علماء کی بحث ہے. آناف کا مذہب یہی ہے کہ اگر خون جاری ہو جائے تو وضو نہیں رہتا. باب آداب الخلاء. خلا یوں تو خالی جگہ کو کہتے ہیں, اور عموماً آدمی جہاں فارغ ہونے کے لیے جاتا ہے تو وہ مجلس میں تو پاخانہ وغیرہ نہیں کرتا, تنہائی میں خالی جگہ کوئی نہ ہو تو ہی وہ فارغ ہوتا ہے, تو اس لیے اسے خلا کہتے ہیں. اور آپ بھی ہاں ہمارے ہاں بھی عام اردو میں بھی بیت الخلاء ہی رائج ہے. ویسے تو خلاء کا معنی خالی جگہ ہے, لیکن اس میں چونکہ آدمی تنہا اور خالی اور کوئی دوسرا نہیں ہوتا اسے خلاء کہا جاتا ہے. اس کے آداب کے بارے میں ہے. نبی ایوب الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتیتم الغائط فلا تستقبلوا القبلۃ ولا تستبدروها وَكِنْ شَرِّكُوا وَرْغِرِّبُوا مُتَفَقٌ عَلَيْهِ وَقَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ مُحَيِّ السُنَّةِ رَحْمَهُ اللَّهُ هَذَا حَدِيثٌ فِي السَّعْرَاءِ وَأَمَّا فِي الْبُنْيَانِ فَلَا بَاسَ لَمَّا رُوِيَا مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرْ قَالَ اُرْتَكَيْتُ فَوْقَ بَيْتِ حَفْظَةَ لِبَعْضِ حَاجَتِي فَرَأَيْتُ رَسُولَ سَلَّمَ يَقْضِي حَاجَتَهُ مُسْتَبْدِرَ الْقِبْلَةَ مُسْتَقْبِلَ الشَّامِ مُتَفَقٌ عَلَيْهِ. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم رفع حاجت کے لیے جاؤ تو نہ قبلہ کی طرف منہ کرو اور نہ پیٹھ کرو, لیکن مشرق یا مغرب کی طرف کر لو. یہ متفقن علیہ حدیث ہے, چونکہ مدینہ منورہ میں قبلہ بجانب جنوب ہے, تو نہ جنوب کی طرف منہ کرو نہ شمال کی طرف کرو, نہ قبلہ کی طرف منہ کرو نہ پیٹھ کرو, مشرق یا مغرب کے. ہمارے ہاں قبلہ مغرب کو ہے تو یہاں یہ حکم ہوگا کہ نہ مغرب کو منہ کرو نہ مشرق کو, شمال جنوب کو کر لو. تو حضرت شیخ محی السنہ یعنی جامع جو ہیں اس مشکات کے, وہ فرماتے ہیں کہ یہ حکم کھلی جگہ کے لیے ہے, بند کمرے میں یا غسل خانے میں یہ پابندی نہیں ہے. کھلی جگہ پر بیٹھے تو یہ حکم ہے, اس لیے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی گئی ہے کہ میں حضرت حفصہ کے گھر کی چھت پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چھت پر کسی کام کے لیے چڑھا تو میں نے رسول اللہ علیہ وسلم کو دیکھا قبلا کی طرف پیٹ کے کر کے رفع حاجت فرما رہے تھے جبکہ آپ کا منہ مبارک شام کی طرف تھا. تو مدینہ منورہ میں شام کی طرف منہ کیا جائے تو مکہ مکرمہ کی طرف پشت ہو جاتی ہے, لیکن اس پہ علماء بحث فرماتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ یہ ضروری نہیں, ہو سکتا ہے انہیں دیکھنے میں غلطی لگی ہو, عین شام کی طرف رخ انور نہ ہو, تھوڑا سا اس طرف ہو تو پھر پشت مبارک بیت اللہ کی طرف نہیں آتی. تو اس پہ اتفاق نہیں کرتے اور فرماتے ہیں کھلی جگہ کی پابندی ہے, لیکن گھر میں بھی یہ پابندی ہو تو بہت مناسب ہے کہ بیت الخلاء میں جب وہ جگہ بنائی جاتی ہے فارغ ہونے کی تو احتیاط کی جائے کہ قبلہ کی طرف پشت بھی نہ آئے منہ بھی نہ آئے. ون سلمان رضی اللہ عنہ قال نہانا, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نستقبل قبلۃ الغایۃ او بولن ان نستنجی بالیمین او نستنجی بأکل من ثلاثۃ آجار او نستنجی برجیع او بعظمن. حضرت سلمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, وہ فرماتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو جن چن چیزوں سے منع کیا وہ یہ ہے کہ ہم رفع حاجت کرتے وقت, پیشاب یا پاخانہ کرتے وقت نہ قبلے کی طرف منہ کریں نہ پشت کریں, اور دائیں ہاتھ سے استنجا نہ کریں, یا تین پتھروں سے کم استنجا نہ کریں, یا ہم جانور کے گوبر یا ہڈی سے استنجا نہ کریں. تو دو باتیں اس میں واضح ہیں کہ قبلہ کی طرف منہ بھی نہیں کرنا چاہیے اور پشت بھی نہیں کرنی چاہیے. دوسری بات, دائیں ہاتھ سے تو میرا خیال دائیں ہاتھ سے تو شاید ممکن بھی نہیں ہوتا, یہ ہم لوگوں کی عادت ہو گئی, ہمیں عجیب لگتا ہے چونکہ ہاتھ تو ویسے ہی ہے جیسے دایاں ہے ویسے بایاں ہے, لیکن شاید نسلاً بعد نسلاً عادت ہو گئی, اب تو عجیب لگتا ہے کہ دائیں ہاتھ سے کیسے ہو سکتا ہے, شاید کچھ لوگ کر لیتے ہوں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے استنجا نہ کیا جائے. تیسری بات, ارشاد فرمائی کہ گوبر ہڈی وغیرہ سے استنجا نہ کیا جائے. اس کی تفصیل میں علماء حق فرماتے ہیں کہ یہ ایک تو یہ اگر آپ جسم کہیں گیلا ہے پلیدی لگی ہوئی ہے تو گوبر لگائیں گے تو وہ بجائے صاف کرنے کے ساتھ کچھ خود چمٹ جائے, ہڈی ہے وہ کما حقوق صاف نہیں کرے گی. تو ڈھیلے استعمال کیے جاتے تھے مٹی کے, تو ڈھیلے بھی حضور نے فرمایا کہ تین ہوں, لیکن دوسری حدیث میں بھی ارشاد ہے مقصد یہ ہے کہ نجاست بدن سے نہ رہے, اگر دو سے بھی حاجت پوری ہو جائے نجاست نہ رہے تو وہ بھی درست ہے. کہ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ ایک صحابی کو ڈھیلے لانے کا حکم دیا تو وہ دو ڈھیلے لائے اور ایک ٹکڑا گوبر کا اٹھا لائے, تو حضور نے گوبر قبول نہیں فرمایا اور وہ ڈھیلے قبول فرما لیے اور دو ہی استعمال فرمائے. تو مقصد یہ ہے کہ جسم کے ساتھ ناپاکی نہ رہے. آج کل میرا خیال ہے دور بدل گیا ہے بہت ہی, دیہات میں بھی گھروں میں بھی باتھ روم غسلخانے بن گئے ہیں اور عموماً لوگ پانی استعمال, جو سب سے بہترین چیز ہے جس سے عمدہ پاکیزگی ہو جاتی ہے, سب سے اعلیٰ پاکیزگی ہو جاتی ہے, سب سے عمدہ ہے. اور گوبر اور ہڈی وغیرہ سے آپ نے منع فرمایا تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ گوبر اور ہڈی جو ہے اس میں جنات کی غذا ہوتی ہے, اس لیے حضور نے اس لیے بھی منع فرما دیا. جنات کی غذا کیسے, کیا جنات ہڈیاں اور گوبر کھاتے نہیں؟ جنات جس میں لطیف ہوتے ہیں نظر نہیں آتے, ان کی غذا ایک قسم کی انرجی ہوتی ہے, جیسے بجلی ایک طاقت ہے نظر نہیں آتی, گرست میں نہیں آتی لیکن ہے, اسے انرجی یا طاقت یا قوت کہتے ہیں. جنات کی غذا یہی انرجی ہوتی ہے. تو ان کے لیے اللہ نے جو مباح کی وہ یہ ہے کہ گڈیوں میں گوبر وغیرہ میں جو انرجی بچ جاتی ہے وہ وہاں سے اسے سک کر لیتے ہیں. یہ نہیں کہ وہ گوبر کھاتے رہتے ہیں یا ہڈیاں چباتے رہتے ہیں, ان میں جو وہ طاقت قسم کی چیز ہڈیوں میں بھی ہڈیوں میں گودا بھی ہوتا ہے, اس میں سب سے زیادہ طاقت ہوتی ہے. اسی طرح گوبر میں بھی غلہ آدھا ثابت نکال دیتے ہیں جانور, یا پٹھے کھاتے ہیں تو اس کی طاقت بھی ساری اس سے نکال نہیں لیتے, کچھ نہ کچھ طاقت اس میں رہ جاتی ہے, تو وہ وہاں سے انرجی سک کر لیتے ہیں, کھینچ لیتے ہیں. تو یہ ان کی حلال غذا ہے. لیکن آج کل تو میرا خیال ہے کھانا آدمی کم کھاتے ہیں, جنات زیادہ کھا جاتے ہیں. اور جنات کے کھانے کا پتہ یوں چلتا ہے کہ ایک آدمی 10 روٹیاں کھا جاتا ہے تو اتنی بھوک اسے کہاں سے آ گئی کہ وہ بیل جتنا کھانا کھا گیا. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ شیاطین یا جنات اس میں سے غذائیت جو تھی یا انرجی جو تھی وہ انہوں نے سک کر لی. پیچھے پھونک تھا, اسے پیٹ نہیں بھرتا. غذا میں جو طاقت ہوتی ہے پیٹ اس سے غذا کی کوانٹٹی سے نہیں بھرتا. غذا میں جو انرجی قوت اور طاقت ہوتی ہے پیٹ اس سے بھرتا ہے. تو یہ لوگ زیادہ کیوں کھاتے ہیں, ہر وقت کھاتے رہتے ہیں؟ اس لیے کہ شیاطین اور جنات ان کے ساتھ کھا رہے ہوتے ہیں. آپ مغرب میں جائیں, یہاں ساتھی بیٹھے ہیں مغرب سے آئے ہوئے, ہر وقت کھاتے رہتے ہیں, ہر وقت جب دیکھو کھا رہے ہیں. میں ایک دفعہ جا رہا تھا بریڈ فورڈ سے لندن, تو میرا خیال ہے آدھے گھنٹے کی فلائٹ ہے. تو بریڈ فورڈ ایئرپورٹ پر ایک نوجوان آیا, وہاں بیٹھ کر اس نے کھانا کھایا. جہاز میں سوار ہوئے تو کھانے کا وقت تھا, انہوں نے کھانا دیا, اس نے ڈٹ کے کھایا. لندن ایئرپورٹ پر اترے سیدھا ہوٹل میں چلا گیا. یا کمال ہے کہ ایک گھنٹے کے اندر اندر بندے نے 3 دفعہ پورا پورا کھانا کھا لیا. یہ کیسے کھا لیا؟ اصل کھانے میں جو قوت ہوتی ہے وہ تو جن اور شیطان کھا لیتے ہیں جو ساتھ ہوتے ہیں. تو پیچھے پھوگ رہ جاتا ہے, اس سے پیٹ کب بھرتا ہے؟ کھا لیا تو پھر وہ پیٹ تو خالی رہا. تو یہ ہے کہ کھاتے رہیں, پاخانہ کرتے رہیں, بیت الخلاء جاتے رہیں, تو بھوک تو تب مرے گی جب جو بدن کا تقاضا ہے اتنی انرجی بدن کو ملے گی. یہاں ایک ایک روٹی سے کیوں پیٹ بھر جاتا؟ الحمدللہ یہاں جنات وغیرہ نہیں نا گھستے, تو کھانا بندہ اپنا پورا کھاتا ہے, تو ایک روٹی سے بھی مل جائے تو پیٹ بھر جاتا ہے. بہت کھانے والا بھی کوئی یہاں آ جائے تو یہاں تو بہت نہیں کھاتا. جس سے پوچھو صبح حلوہ بنا ہوتا ہے, کہتا ہے تھوڑا سا کھایا. بھی تھوڑا کیوں کھایا؟ اتنا مزیدار تھا, بس اتنا ہی کھایا جا سکتا. اس کی اپنی قوت موجود ہوتی ہے نا کھانے کی. تو کوئی یہ دیکھنا چاہے کہ شیطان یا جن تو نہیں کھا گئے, تو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ کھانے کی مقدار میں نے کتنی کھائی اور اتنی کیوں کھائی. اگر کوئی ایسی بات ہو تو درود شریف پڑھے, تعوذ پڑھا کرے, کلمہ شریف پڑھے, باقاعدہ نماز پڑھے, ذکر کیا کرے, تو ان مصیبتوں سے بچ جائے. وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل الخلاء یقول اللہم انی اعوذک من الخبث والخبائث. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء میں داخل ہوتے یا کہیں بھی رفع حاجت کے لیے جب آپ تشریف رکھتے تو پہلے یہ دعا پڑھتے, اے اللہ میں پلید جنوں اور پلید جنیوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں. اللہم انی اعوذک من الخبث والخبائث. پلیدوں, پلید مذکر اور مؤنث دونوں قسم کے, پلید جنوں شیطانوں سے اور پلید ان کی عورتوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں. اس لیے ان ناپاک جگہوں پر عموماً جنات و شیاطین جو بے دین اور کافر ہیں ان کا مجمع رہتا ہے. تو علماء فرماتے ہیں کہ بیت الخلاء میں جانے سے پہلے یہ دعا پڑھ لینا مسنون ہے, پڑھ لینی چاہیے. یا پھر بیت الخلاء میں نہیں ہے, کھلی جگہ پہ ہے, تو لباس اتارنے سے یا جسم کو ننگا کرنے سے پہلے پڑھ لیں. پھر بھی یاد نہیں رہی, اور بیت الخلاء میں بیٹھ گیا تو پھر زبان سے ادا نہ کرے لیکن دل میں پھر بھی پڑھ لے، چونکہ اس حالت میں الفاظ زبان سے نکالنا جائز نہیں ہے، لیکن اگر اس پہلے بھول گیا تھا عین اس وقت یاد آئے جب بے لباس ہو کر یا کپڑا ہٹا کر بیٹھ گیا ہے پیشاب پاخانہ کرنے کے لیے، تب یاد آ گئی تو فرماتے ہیں کہ دل میں پڑھ لے، زبان کو حرکت نہ دے. او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ 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 رب العالمین، والصلاة والسلام على حبیبہ محمد وآلہ وسلم. اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعفو عنا قبل ذلك. اللهم ربنا لا تسلط علينا من لا يرحمنا، انت ولينا في سفرنا وحذرنا في مالنا واهلنا، انت ولينا في الدنيا والاخره، توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وعلى اصحابه برحمتك يا رب.